بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پس پشت ہے سب کو جانتا ہے، اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر وہ جس قدر چاہے، اس کی کرسی علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیع تر ہے، اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، وہ عالی مرتبہ بھی ہے اور صاحب عظمت بھی۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی اصغر برومند، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ نشر ہوگا۔ نیم نگاہ کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد سامعین آج شب جمعہ ہے اور ہم ہر شب جمعہ کو رات کی نشریات میں دعائے کمیل سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس سماعت فرمائیں گے اور آخر میں آپ سن سکیں گے پروگرام پیشوایان الہی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ عزیز سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے کہا کہ ایران کے عوام نے اقتصادی اور سیاسی نیز نفسیاتی جنگ کے مقابلے میں بھرپور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 کے تحت جامع ایٹمی معاہدے میں درج اپنے وعدوں پر غیر مشروط عمل درآمد کرے۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر میں شدت آ گئی ہے اور مریضوں کا سب سے زیادہ اندراج پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کیا گیا ہے۔ دہلی کی سرحد پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا دھرنا جاری ہے، اور حکومت شام نے مقبوضہ جولان کے بارے میں امریکی حکومت کے اقدامات پر کڑی تنقید کی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایران کے عوام نے اقتصادی، سیاسی اور نفسیاتی جنگ کے مقابلے میں بھرپور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کو بجلی سپلائی کے 25 پروجیکٹس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ ایرانی عوام ان مشکل حالات اور سخت ترین اقتصادی، سیاسی اور نفسیاتی جنگ کا بخوبی مقابلہ کر پائیں گے اور ملک کو چلا سکیں گے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ پابندیوں کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تمام تر دباؤ کے باوجود کبھی بھی گیس، پانی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی اور پیٹرول، ڈیزل کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہی حالات میں میڈیکل، حفظان صحت، روڈ اور ریلوے کے شعبوں میں بڑی تبدیلیاں اور کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ایران کے صدر نے کہا کہ شدید پابندیوں کے باوجود اسلامی جمہوری ایران نے کرونا کی روک تھام میں کامیاب کارکردگی انجام دی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے تحت جامع ایٹمی معاہدے میں درج اپنے وعدوں پر غیر مشروط عمل درآمد کرے۔ میڈیٹیرین ڈائیلاگ کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف نے ایک بار پھر طہران کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں دوبارہ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ طہران اس معاہدے کے بارے میں دوبارہ مذاکرات ہرگز نہیں کرے گا جس پر پہلے مذاکرات ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر جواد ظریف نے یہ بات زور دے کر کہی کہ یورپ اور امریکہ کو ایٹمی معاہدے کی پابندی کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سلسلے میں کوئی شرط عائد کر سکے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ اگر ایٹمی معاہدے کے دیگر فریقوں نے اپنے وعدوں پر عمل درآمد نہ کیا تو پابندیوں کے خاتمے اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اسٹریٹجک ایکشن پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ یاد رہے 9 شکوں پر مشتمل اس ایکشن پلان کے تحت ایرانی حکومت کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے فریقوں کی جانب سے وعدے پورے نہ ہونے کی صورت میں بل کی منظوری کے 1 ماہ بعد آئی اے ای اے کے ایڈیشنل پروٹوکول پر رضاکارانہ عمل درآمد کا سلسلہ روک دے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے مغربی ملکوں کی دوہری پالیسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کرنے والے فریقوں نے دانستہ اس معاہدے میں ایران کے میزائل پروگرام اور علاقائی سیکیورٹی کے معاملے کو شامل نہیں کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاہدے کے مغربی فریق شروع سے ہی اپنے شرپسندانہ اقدامات کا سلسلہ روکنا نہیں چاہتے تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مغربی ممالک نے مغربی ایشیا کے ملکوں کو 100 ارب ڈالر سے زیادہ کے ہتھیار فروخت کیے ہیں اور مسلسل اسرائیل کی دہشت گردی کی بھی حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایران کے دفاعی اور ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کے تعلق سے مغربی ملکوں کے کمزور موقف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بعض ملکوں نے اس قتل کی مذمت کی مگر یورپی ٹرائیکا نے اس کی مذمت سے بھی گریز کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے میڈیکل آلات اور دواؤں پر عائد امریکی پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کرونا ویکسین کی خریداری کے لیے بھی مالیاتی وسائل تک ایران کی دسترسی میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کے خلاف یہ جرم ٹرمپ انتظامیہ کی عمر کے آخری ایام میں بھی انجام دیا جا رہا ہے۔ کرونا کی پہلی ایرانی ویکسین نے ایتھکس ان سرچ کوڈ حاصل کر لیا۔ ایران کی وزارت صحت کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ ڈاکٹر کیانوش جہانپور نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ قومی کمیٹی برائے ریسرچ اور ایتھکس نے کووڈ 19 کی پہلی ایرانی ویکسین کو ایتھکس ان ریسرچ کوڈ جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ کوڈ ملنے کے بعد شفاف فارمیٹ کی تیار کردہ پہلی کووڈ 19 ویکسین کلینیکل ٹرائل کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی نے بھی اعلان کیا تھا کہ ایران عنقریب کرونا ویکسین بنانے والے ملکوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ دریں اثناء تہران میں عالمی ادارہ صحت کے نمائندے کرسٹوفر ہیمل مین نے ایران میں کرونا ویکسین کی تیاری کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی محققین کرونا ویکسین کی تیاری کے لیے اپنی پوری کوشش بروئے کار لا رہے ہیں اور جن سے پتہ چلتا ہے کہ سیاسی طور پر لگائی جانے والی پابندیاں تہران کی سائنسی ترقی و پیش رفت کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر میں شدت آ گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کورونا کے نئے مریضوں کا سب سے زیادہ اندراج کراچی میں کیا گیا ہے۔ پاکستان کے کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 3,499 نئے مریضوں اور 39 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق کورونا کی دوسری لہر کی شدت کراچی میں زیادہ ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک میں کورونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کا تناسب 8.16%، لیکن یہ تناسب کراچی میں 20.12% ہے۔ کراچی کے انتظامیہ نے بتایا کہ شہر کے وسطی علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا دائرہ وسیع تر کر کے اس میں مزید علاقوں کو شامل کر لیا گیا ہے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں گزشتہ 5 دن میں طبی عملے کے 3,000 سے زائد افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں اور 10 ڈاکٹر موت کے منہ میں بھی جا چکے ہیں۔ اس دوران پاکستان میں یومیہ کورونا ٹیسٹ کی رفتار بھی بڑھا دی گئی ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق 2 دسمبر کو 42,904 نمونوں کی جانچ کی گئی، جس کے بعد پاکستان میں کورونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے انجام دیے گئے کورونا ٹیسٹ کی تعداد 56,27,539 ہو گئی ہے۔ دہلی کی سرحد پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا دھرنا جاری ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ دہلی کی سرحد پر کسانوں کا دھرنا ایسی حالت میں جاری ہے کہ جمعرات کو کسان رہنماؤں اور حکومت کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور انجام پایا۔ مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کے لیے کسان رہنماؤں کو بسوں کے ذریعے دہلی کی سرحد سے دہلی سائنس سینٹر پہنچایا گیا۔ کسان رہنماؤں اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور منگل کو انجام پایا تھا جو ناکام رہا تھا، اور کسان رہنماؤں نے احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ دہلی کی سرحد پر موجود کسان لمبے عرصے تک احتجاجی دھرنا جاری رکھنے کے عزم کا اعلان کر چکے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ کسانوں کے مطالبات پر ان کے رہنماؤں اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے تو دہلی کی ناکہ بندی سخت تر کر دی جائے گی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیراعلی محبوبہ مفتی نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے انہیں دھمکی آمیز پیغامات بھیجے ہیں۔ بعض میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی ہند نواز جماعت پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیراعلی محبوبہ مفتی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مودی حکومت نے انہیں براہ راست اور درپردہ ایسے پیغامات بھیجے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اگر لائن پر نہ آئیں تو نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے اس انٹرویو میں الزام لگایا کہ بی جے پی حکومت وادی کشمیر میں مسلمان اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت وادی کشمیر میں مسلمانوں اور ڈوگرا قوم میں تصادم کروانا چاہتی ہے۔ یاد رہے محبوبہ مفتی ہند نواز سیاسی جماعت پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ ہیں۔ محبوبہ مفتی ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں پی ڈی پی اور بی جے پی کی مخلوط حکومت کی وزیر اعلی رہ چکی ہیں۔ شام کے نائب وزیر خارجہ نے مقبوضہ جولان کے بارے میں امریکی حکومت کے اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس علاقے کے بارے میں اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ بشار جعفری نے کہا کہ شام اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مقبوضہ جولان میں صہیونیوں کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کی غرض سے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے لازمی اور فوری اقدامات کرے۔ شام کے نائب وزیر خارجہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ شام اپنی مقبوضہ زمینوں کو واپس لینے کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرے گا جو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ہیں۔ بشار جعفری نے کہا کہ امریکہ سمیت بعض ممالک اقوام متحدہ میں اپنے اثر و نفوذ کے ذریعے صہیونیوں کے جرائم میں براہ راست شریک ہیں۔ صہیونی حکومت نے 1967 میں جولان کی تقریباً 1,200 مربع کلومیٹر زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا اور کچھ عرصے بعد اس علاقے کو مقبوضہ زمینوں میں ضم کر لیا۔ عالمی برادری نے اس علاقے کو اب تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ سلامتی کونسل نے بھی اس علاقے کو مقبوضہ قرار دیا ہے۔ ارامکو کمپنی نے یمن سے ملکہ سردی شہر جازان میں اپنے ایک مرکز میں تکنیکی خرابی کی خبر دی ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی واس کے مطابق ارامکو آئل کمپنی نے اعلان کیا کہ اس تکنیکی خرابی کے باعث بعض پیٹرول اسٹیشنوں پر پیٹرول اور ڈیزل کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ ارامکو نے اعلان کیا کہ ٹیکنیکل ٹیم خرابی دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ جازان کے علاقے میں تیل کی سپلائی جلد سے جلد بحال کی جا سکے۔ سعودی عرب کی سرکاری تیل کمپنی ارامکو نے جازان آئل تنصیبات میں خرابی کے عامل کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا، لیکن اکثر مبصرین اسے یمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی جدہ بندرگاہ پر ارامکو آئل تنصیبات کو قدس دو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری یمنی فوج اور رضاکار فوس انصار اللہ نے قبول کی تھی۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر اعظم نے سعودی اتحاد کو امریکی صہیونی اہداف کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یمن کی قومی حکومت کے وزیر اعظم عبدالعزیز بن حمتور نے المسیرہ ٹی وی سے انٹرویو میں امریکی سفیر کے مشرقی یمن کے مقبوضہ صوبے المہرہ کے دورے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اشتعال انگیز اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے المہرہ علاقے پر سعودی اتحاد کے قبضے کا مقصد اس صوبے میں امریکی فوجیوں کے داخل ہونے کی زمین ہموار کرنا ہے۔ یمن کے وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ ملت یمن اس قبضے کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ المہرہ و حضرموت صوبوں میں غاصبانہ منصوبے علاقے میں صہیونی سازش کا حصہ ہیں۔ یمن کے وزیر اعظم نے کہا کہ خلیج فارس کے ممالک استقامتی محاذ کا مقابلہ کرنے کے لیے صہیونی حکومت کے ساتھ مل کر ایک محاذ قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے روابط کو معمول پر لانے کا ذلت آمیز راستہ اختیار کیا ہے۔ یاد رہے کہ جارح سعودی اتحاد نے نومبر 2017 میں صوبہ المہرہ پر قبضہ کر کے صوبے کے ایئرپورٹ اور دیگر علاقوں کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا۔ صوبہ المہرہ کے عوام نے بارہا احتجاجی مظاہرے کر کے اس میں سعودی غاصبوں اور ان کے ایجنڈوں کی موجودگی کی مذمت کی ہے۔ چینی سائنسدان ایسے ہوائی جہاز کے انجن پر کام کر رہے ہیں جو دنیا کے کسی بھی حصے میں 2 گھنٹے میں پہنچ سکے گا۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ چین میں آواز سے 16 گنا تیز رفتار جیٹ انجن بنایا جا رہا ہے۔ چینی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس جیٹ انجن کا حامل طیارہ 20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گا۔ یاد رہے اس وقت دنیا کا تیز ترین جیٹ انجن 7,000 کلومیٹر فی گھنٹہ چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جیٹ انجن ناسا کے X-43A جیٹ کا حصہ ہے۔ چینی ذرائع کا کہنا ہے کہ دنیا کے نئے تیز رفتار ترین جیٹ انجن کی تجرباتی پرواز بیجنگ کی آواز سے بہت زیادہ تیز رفتار جیٹ کی خصوصی ہوائی سرنگ میں انجام دی گئی جو کامیاب رہی۔ اس رپورٹ کے مطابق تجرباتی پرواز میں جیٹ انجن کی رفتار آواز سے 9 گنا زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ چینی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہوا میں سانس لینے والا یہ انجن آواز سے 16 گنا تیز رفتاری سے سفر کی سہولت فراہم کرنے پر قادر ہے، لیکن ابھی ایسی پرواز کی صلاحیت رکھنے والی ہوائی سرنگ بیجنگ میں زیر تعمیر ہے۔ اس سرنگ کی تیاری کے بعد ہی تیز رفتار ترین نئے جیٹ انجن کی مکمل تجرباتی پرواز انجام دی جا سکے گی۔ بتایا گیا کہ مستقبل کے اس تیز رفتار ترین تیز رفتار ترین جیٹ انجن کا ڈیزائن سادہ سا ہے جس میں 3 اہم پرزے ہیں۔ سمن، آپ نے خبروں میں سنا ایران کے ایٹمی معاہدے کے حوالے سے مختلف اجلاس اور کانفرنسز اور میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ سلامتی کونسل کے موجودہ چیئرمین نے 22 دسمبر کو ایران کے ایٹمی معاہدے کے تعلق سے سلامتی کونسل کا اجلاس بلا لیا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس اجلاس کا کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے اور اجلاس میں سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کے بارے میں کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ ہمارے ساتھی علی عباس رضوی نے تہران میں مقیم صحافی علمدار زیدی سے گفتگو کی ہے، سماعت فرمائے۔
علمدار صاحب، ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ جو سلامتی کونسل کے موجودہ چیئرمین ہیں جن کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے ہے، انہوں نے 22 دسمبر کو ایران کے ایٹمی معاہدے کے تعلق سے سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا ہے، اور پچھلے 2-3 اجلاسوں میں دیکھا گیا ہے کہ امریکہ کو ایران کے مقابلے میں انتہائی ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے ملکوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ جرمنی میں بات نہیں کر رہا ہوں اس لحاظ سے کہ وہ مستقل رکن نہیں ہے سلامتی کونسل کا، لیکن یورپی یونین نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، برطانیہ، فرانس نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک ڈومینیکن جیسا چھوٹا ملک جس کا نام بھی عام طور سے لوگ نہیں جانتے، صرف اسی نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا۔ تو اب اس صورتحال میں 22 دسمبر کو جو اجلاس ہونے والا ہے وہ بھی ایک ایسے موقع پر جس کے ایک ہفتے بعد بائیڈن جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں پہنچ جائیں گے، تو کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجلاس کا ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے، اور اجلاس میں سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کے بارے میں کیا باتیں ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیے، میرے خیال میں یہ جو اجلاس ہے 22 دسمبر کا، یہ ایرانی پارلیمنٹ کے فیصلے کے بعد، اس پر جو ہے جو بل پاس ہوا ہے اس کے بعد اس جلسے کی اہمیت جو ہے کافی بڑھ گئی ہے۔ اب اس جلسے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ جس طرح سے ایران نے پارلیمنٹ میں جو بل پاس ہوا ہے اور یورینیم کی افزودگی کی بات کی گئی ہے، اس کے علاوہ جو تمام چیزیں ہیں، اور اس ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ایک مہینے کا، اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 2 مہینے کا وقت مل گیا ہے، تو یہ 2 مہینے کا وقت جو وقت ہے، اس کے بعد ایران کیا قدم اٹھائے گا اور یورپی ممالک کا کیا قدم ہوگا، یہ تمام چیزیں کچھ ایسی تصویریں ہیں جو اس اجلاس میں جو ہے وہ سامنے نکل کر آئیں گی، لیکن بہت زیادہ امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور بہرحال جیسا کہ آپ نے بھی کہا، پوری دنیا جانتی ہے کہ ادھر لگاتار سلامتی کونسل میں جو ہے وہ امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور لگاتار اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایران اس لیے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ایران نے جو بھی اب تک ایران نے وعدے کیے تھے اس وعدوں کو نبھایا ہے۔ وہ ایسا جو ایجنسی کی رپورٹیں ہیں وہ بھی ایران کے حق میں ہیں۔ ایران نے ابھی تک کوئی بھی ایسی کاروائی نہیں کی ہے جس کی وجہ سے ایران کے اوپر کسی طرح کی کوئی بات اٹھ سکتی تھی، تو پھر بھی ابھی تک ایران جو ہے اپنے وعدوں پر ٹکا ہوا ہے۔ ابھی بھی اس کے پاس ٹائم ہے یورپی ممالک کے پاس کہ ان اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یورپی ممالک بھی جو ہے وہ اب جنوری کے مہینے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب بائیڈن جو ہے وہ وائٹ ہاؤس پہنچے اور اس کے بعد وہ اپنی تمام چیزوں کو کھل کر سامنے پیش کر سکے، اس لیے کہ ابھی بھی جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کہیں راج ہے، اور وہ ٹرمپ سے اتنا زیادہ، بہرحال جس کا بھی وائٹ ہاؤس میں حکومت ہوتی ہے، وائٹ ہاؤس میں جو رہتا ہے، یورپی ممالک اس سے دبتے ہیں اور اپنا فیصلے جو ہے خود لے نہیں سکتے۔ اس لیے کل ملا کے اگر آپ دیکھیں تو اس اجلاس کا جو سلامتی کونسل کا ہونے والا ہے 22 نومبر کو، اس کا ملا جلا اثر ہوگا بہت زیادہ اس جو آج کے حالات ہیں اور جو ایران کی پارلیمنٹ نے بل پاس کیا ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں.
اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو, وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو, جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو, جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری کی ہے, آرزو
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کے موقع پہ ہم دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ اور اس کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو سماعت فرمائیے دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم فہب لی یا الہی و سیدی و مولایا و ربی صبرت علی عذابک فكيف أصبر على فراقك, وهب لي صبرت على حر نارك, فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك, أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك, فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجني تجلى إليك بين أهلها وجيجال أملي ولا صرخ لا إليك صراخ المستصرخين ولا أبكي لا عليك بكاء ولا أنعدي لك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا كيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فولك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبهم وأنت تسمع صوته وترى مكونا أم كيف يشتمل عليه زفيرهم وأنت تعلم الضعف أم كيف يتقلقل بين أصباغهم وأنت تعلم الصدق أم كيف تزجره زبانيتهم وهو يناديك يا أم كيف يرجو فولك في عتقه منهم فتتركه فيها هيهات ما ذلك ولوا بك ولا المعروف من فولك
ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين.
عزيز سامعين، مولاي متقيان أمير المؤمنين حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
کیسے سہوں گا شدت آتش کی سختیاں جبکہ ہے تیری ذات نہایت ہی مہرباں، کیسے رہوں گا قار جہنم کے درمیاں جبکہ ہے تیرے عف کا کامل مجھے گما، تو کردگار مالک و مختار دین ہے مجھ کو خدایا عف کا پختہ یقین ہے، مجھ کو خدایا عف کا پختہ یقین ہے۔ یا رب مجھے قسم ہے تیرے لطف عام کی گویائی تو نے بخشی اگر کچھ کلام کی، دوں گا دہائی حشر میں جب تیرے نام کی فریاد سب سنیں گے تیرے اس غلام کی۔ یوں عاشقان رب پہ اولا جان کھوتے ہیں جیسے کہ سائلان کرم غم سے روتے ہیں، جیسے کہ سائلان کرم غم سے روتے ہیں۔ ہر دم تجھے پکاروں گا اے رب دو جہاں، اے مومنوں کے والی و مالک ہے تو کہاں، اے حق شناس لوگوں کی امید کے نشاں، اے صادقوں کے قلب کے محبوب و مہرباں، پاکیزہ تر ہے ذات غفور الرحیم کی، کرتا رہوں گا حمد خدا عظیم کی، کرتا رہوں گا حمد خدا عظیم کی۔ جب تو سنے گا مجھ سے گنہگار کی پکار ہوگا جو معصیت کی سزاؤں کا خود شکار، محبوس ہوگا قار جہنم میں بدشوار، جرم و خطا پہ اپنی بہت ہوگا شرمسار، ہر نیک دل میں تیرے کرم کی نوید ہے، نظروں میں جس کی رحمت حق کی امید ہے، نظروں میں جس کی رحمت حق کی امید ہے۔ تجھ کو خدا سمجھ کے پکارے زبان سے، یا رب جو مطمئن ہو تیری ہر امان سے، جس کی فقط امید ہو تجھ مہربان سے، بخشش طلب جو کرتا ہو رب جہان سے، تڑپے جو تیرے خوف سے ایک اضطراب میں، یا رب بتا وہ کیسے رہے گا عذاب میں، یا رب بتا وہ کیسے رہے گا عذاب میں۔ جس کو تیرے ہی لطف فراواں کی آس ہے، جس دل میں صرف تیرے کرم کی مٹھاس ہے، جو شخص جرم اسیاں سے بے حد اداس ہے، تیرے کرم کی آس فقط جس کے پاس ہے، کیا وادی سقر میں وہ بستی بسائے گا، کیا پھر بھی وہ عذاب کی سختی اٹھائے گا، کیا پھر بھی وہ عذاب کی سختی اٹھائے گا جب تو سنے گا عبد گنہگار کی فغاں دیکھے گا اس کو قار جہنم کے در میں آ تو جانتا ہے وہ ہے نہیں فور ناتواں کیوں کر اسے ستائیں گی دوزخ کی سختیاں ایماں کے ساتھ جس میں تڑپ ہے ثواب کی ٹوٹیں گی اس پر بجلیاں کیوں کر عذاب کی ٹوٹیں گی جس پر بجلیاں کیوں کر عذاب کی ایماں کے ساتھ تجھ کو پکارے جو کردگار جس کو ہے تیرے فضل و کرامت کا انتظار کیا پھر بھی تو سنے گا نہ اس شخص کی پکار ایسا تیرا شعار نہیں رب ذی وقار چرچا نوازشوں کا تیری صاف صاف ہے ایسا سلوک تیرے کرم کے خلاف ہے ایسا سلوک تیرے کرم کے خلاف ہے کامل یقین ہے مجھ کو خداوند بہروبر سب منکروں کے واسطے پیدا ہوا سقر جس میں ادو تمام تیرے ہوں گے بدگوہر تو چاہتا تو ہوتا جہنم خوشی کا گھر ہوتا اگر نہ فیصلہ تیری جناب کا پیدا نہ کرتا تو کبھی خطہ عذاب کا پیدا نہ کرتا تو کبھی خطہ عذاب کا ہے نام تیرے سارے کے سارے ہی لازوال کھا کر قسم تو کہتا ہے خود رب ذوالجلال دوزخ میں ہوں گے تیرے ادو غم سے خستہ حال ڈالے گا کافروں پر جہنم کا ہر وبال آرام اور سکون وہ ہرگز نہ پائیں گے بدکار جن و انس جہنم میں جائیں گے بدکار جن و انس جہنم میں جائیں گے بدکار جن و انس جہنم میں جائیں گے
عزیز سامعین، پروگرام اسوہ بشریت لے کر حاضر خدمت ہے. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے. آج کے پروگرام میں ہم اسی امام ہمام کی عظیم و پاکیزہ زندگی کے کچھ اہم گوشوں پر روشنی ڈالیں گے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے بعد آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کے جانشین کے طور پر منصب امامت پر جلوہ افروز ہوئے اور امت اسلامی کی امامت و حکومت کی ذمہ داری سنبھالی اور اسی راستے پر چلے جس کو آپ کے والد ماجد نے طے کیا تھا، اور اس راہ سے کبھی دور نہیں ہوئے. آپ عالم اسلام کی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت علی علیہ السلام اور دلبند پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ثمرۂ اول تھے. آپ سن 3 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ بچے کا نام رکھیں. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بنت پیغمبر، میں آپ کے بابا پر سبقت نہیں کروں گا، پیغمبر اسلام ہی اس بچے کا نام رکھیں گے. لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر رہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ مادن علم و رسالت میں تشریف لائے اور آپ نے بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور بچے کا نام حسن رکھا۔ یہ ایسا نام تھا جو زمانہ جاہلیت میں کبھی بھی سنا نہیں گیا تھا۔ آپ خاندان عصمت و طہارت کے روشن چراغ اور کائنات کے سب سے عظیم الشان حسب النسب سے مملو گھرانے سے تھے۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام بچپن ہی سے اپنے بے مثال و بے نظیر والدین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دامن عطوفت میں تمام اصول تربیت، نوازشات اور ہدایات کے زیر سایہ پروان چڑھے، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی تربیت و حفاظت میں پروان چڑھے اور خاندان رسالت کے مقدس اعضا میں سے ایک بہترین رکن کے جو وحی و سرچشمہ الہی کا بہترین نمونہ تھے قرار پائے۔ اپنی کم سنی کے زمانے میں کبھی کبھی ایسی گفتگو کرتے تھے جو آپ کے روشن مستقبل کی نوید ہوتے تھے، اور جو لوگ اس خاندان کی عظمت و اسرار سے واقف نہیں تھے ان کے لیے حیرت انگیز ہوا کرتی تھی۔ آپ کے بچپن کا دور اور آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں تشریف لاتے تھے اور آن حضرت کی زبان اقدس سے قرآن کریم کی آیتیں اور بیانات سنتے تھے اور اسے اپنے ذہن میں حفظ کر کے اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آ کر بالکل اسی طرح حرف بحرف سناتے تھے اور بیان کرتے تھے۔ اور جب امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام بیت الشرف میں تشریف لاتے تھے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہی آیتوں کو بغیر کسی کمی و زیادتی کے سناتی تھی۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے بنت پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ آپ کس طرح سے ان آیتوں سے باخبر ہو جاتی ہیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا، اپنے کم سن بچے کے ذریعے۔ میرا بیٹا جو آیتیں اپنے نانا سے سنتا ہے وہ مجھ سے آ کر بالکل ویسے ہی بیان کرتا ہے۔ سامعین، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، خدایا میں اس کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست رکھ۔ کتاب صحیح بخاری میں ابن عباس سے روایت ہوئی کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن بن علی کو اپنے کاندھوں پر بٹھائے ہوئے چل رہے تھے۔ اس وقت ایک شخص نے یہ منظر دیکھ کر کہا، واہ کتنی بہترین سواری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ اچھا سوار ہے؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں، مجھے مدینہ منورہ کے ایک بندہ مومن نے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ رسول خدا نے درمیان راہ امام حسن علیہ السلام کو دیکھا جو کھیلنے میں مشغول تھے۔ پیغمبر اسلام تیزی کے ساتھ ان کی طرف گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ امام حسن علیہ السلام اس طرف سے اس طرف بھاگ رہے تھے اور پیغمبر اسلام ہنس رہے تھے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے آپ کو آغوش میں لے کر بوسا لیا اور فرمایا، حسن مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، خدایا تو اس کو دوست رکھ جس کو حسن دوست رکھے۔ اسی طرح سے روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے، تم خلق و بہترین آداب میں ہماری طرح سے ہو۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام حسن علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، امام حسن علیہ السلام آپ کی پشت پر سوار ہو گئے اور پیغمبر اسلام نے سجدے کو طول دے دیا، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام خود ہی اتر گئے۔ اس سلسلے میں بے شمار روایتیں اور اقوال موجود ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس بات کی سعی و کوشش کرتے تھے کہ اپنے عظیم و بلند خاندان کی عظمت و رفعت سے لوگوں کو روشناس کرائیں تاکہ یہ لوگ اپنے امام و پیشوا کے انتخاب میں گمراہ نہ ہوں۔ بعنوان نمونہ ہم یہاں پر آیت تطہیر، آیت مودد، آیت مباہلہ اور سورہ انسان کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں جن مصادیق میں سے ایک امام حسن علیہ السلام بھی ہیں، اور ان واقعات میں سے ہر ایک میں شامل تھے، مگر امام حسن علیہ السلام اپنے عظیم بزرگوں کے الطاف کریمانہ سے 7 برس سے زیادہ بہرہ مند نہ ہو سکے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاسوز رحلت کے بعد آپ کے ذہن اقدس میں پیغمبر اسلام کی الفت و محبت اور نوازش و بھرپور توجہ ہی موجزن رہی۔ ابھی امام حسن علیہ السلام کا ذہن اقدس نانا رسول خدا کی رحلت کے غم سے مضمحل و غمزدہ ہی تھا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جن پر جفا کشوں، ظالموں اور حکومت کے بھوکوں نے بے انتہا ظلم و ستم کیا تھا، راہی ارم ہو گئی اور اپنی جان کو خالق حقیقی کے سپورٹ کر دیا۔ سامعین، ان تلخ غم و علم کے بعد آپ کے لیے بہترین پناہ گاہ اور تسلی کا عامل صرف آپ کے مہربان بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام تھے، جو امام و حجت الہی اور تمام کائنات کے لیے اسوہ و نمونہ کے عنوان سے تھے۔ بہت ہی زیادہ الہام بخش درس حاصل کیا اور علم و کمال اور ایمان و تقویٰ کی بلندیوں پر فائز ہوئے۔ آپ نے اپنے بابا کی رات میں عاشقانہ مناجاتوں اور بارگاہ خداوندی میں عارفانہ راز و نیاز کو دیکھ کر خصوصی طور پر بارگاہ اقدس پر توجہ دی، جس کے آثار کو وضو کرتے وقت اعضاء بدن کے لرزنے اور چہرے کا رنگ بدلنے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب لوگوں نے آپ کی اس حالت کا مشاہدہ کیا تو آپ سے اس کی علت پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص عظمت الہی کا احساس کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی حالت ایسی ہی ہو۔ آپ نے 25 مرتبہ مکہ مکرمہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے سفر کیا اور اکثر سفر میں آپ برہنہ پاتے اور پیدل سفر طے کیا۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام خاندان وحی کے پروردہ تھے، اور قرآن کریم میں جہاں جہاں پر نماز کا ذکر ہوا ہے، یعنی خالق کائنات سے رابطہ، وہیں پر فوراً ہی زکوٰۃ یا انفاق یعنی مخلوق سے رابطے کا ذکر ہوا ہے۔ لہٰذا آپ قرآن کریم سے الہام لیتے ہوئے خداوند عالم سے ہمیشہ راز و نیاز کرتے تھے، اور ایک لمحے کے لیے بھی معاشرے میں موجود محتاجوں اور محروموں سے غفلت نہیں برتی۔ آپ نے ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ قرار دیا۔ اہل سنت کے مشہور و معروف مؤلف محمد بن یوسف زرندی اپنی کتاب میں نظم درر السمتین فی فضائل المصطفیٰ والمرتضیٰ والبتول والسبتین میں نقل کرتے ہیں، ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں اپنی ضرورت کو لکھ کر خط کی شکل میں پیش کیا، جس میں مدد کی درخواست کی تھی۔ امام علیہ السلام نے اس خط کا بغیر پڑھے ہوئے اس سے فرمایا، تمہاری ضرورت اور حاجت پوری ہو گئی ہے۔ وہیں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے عرض کیا، اے فرزند رسول، بہتر ہوتا کہ آپ اس کے خط کو پڑھتے اور دیکھتے کہ اس نے کس چیز کے لیے مدد طلب کیا ہے اور پھر جواب دیتے۔ امام علیہ السلام نے نہایت ہی شائستہ جواب دیتے ہوئے فرمایا، مجھے خوف ہے کہ جو شرم و ذلت کے آثار اس میں نمایاں ہوں، اس کی بنا پر خداوند عالم مجھ سے سوال کرے۔ جی ہاں، امام حسن علیہ السلام کا غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور ان کی مدد کرنے کے علاوہ معبود کی رضایت سے سرشار اقدام میں ایک اخلاقی پیغام بھی رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق کسی شخص کی مدد کرتے وقت نہ اس پر احسان جتانا چاہیے، نہ ہی اس کے چہرے پر اذیت و آزار کے اثرات نمایاں ہونے دینا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اس بات کا خیال اور اس کی شخصیت اور انسانی کرامت کا حتماً پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، تاکہ ان میں سے کسی بھی طرح کی ذلت و شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ ایک دن فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک محتاج شخص کے جو ظاہری طور پر آبرومند انسان لگ رہا تھا، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے بارگاہ خداوندی میں کہہ رہا تھا کہ خدایا، مجھے 10,000 درہم عطا فرما تاکہ میری مشکل برطرف ہو جائے۔ امام حسن علیہ السلام اس کو نہ پہچانتے ہوئے بھی تیزی کے ساتھ مسجد میں باہر تشریف لائے، اور اس کی عزت و حرمت کو بچانے کے لیے ایک دوسرے شخص کے ذریعے 10,000 درہم اس کے پاس بھجوا دیا۔ آپ لوگوں کی خبر گیری اور غریب و نادار اور محتاجوں کی مدد کرنے میں اس قدر زوازد عام و خاص تھے کہ اسلام کے معتبر منابع میں آیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے تمام مال و دولت کو 3 بار خداوند عالم کی راہ میں تقسیم اور اس کی مرضی کے حصول کے لیے خرچ کیا۔ سامعین، علامہ ابن شہر آشوب تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام حسن علیہ السلام گھوڑے پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں اسیر شام کے طرفداروں کا ایک شامی سامنے آ پڑا۔ اس نے حضرت کو گالیاں دینا شروع کر دی، آپ نے اس کا مطلقاً کوئی جواب نہیں دیا اور نہایت ہی صبر و حوصلے سے کام لیا۔ جب وہ اپنی باتیں کہہ چکا تو آپ اس کے قریب گئے اور اس کو سلام کر کے فرمایا، بھائی شاید تو مسافر ہے، سن، اگر تجھے سواری کی ضرورت ہو تو میں تجھے سواری دے دوں، اگر تو بھوکا ہے تو کھانا کھلا دوں، اگر تجھے کپڑے درکار ہوں تو کپڑے دے دوں، اگر تجھے رہنے کو جگہ چاہیے تو مکان کا انتظام کر دوں، اگر دولت کی ضرورت ہے تو تجھے اتنا دے دوں کہ تو خوشحال ہو جائے۔ یہ سن کر شامی بے انتہا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین خدا پر اس کے خلیفہ ہیں، اے فرزند رسول، میں تو آپ کو اور آپ کے باپ دادا کو سخت نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن آج آپ کے اخلاق نے مجھے آپ کا گرویدہ بنا دیا، اب میں آپ کے قدموں سے دور نہ جاؤں گا اور تا حیات آپ کی خدمت میں رہوں گا، اور جب تک وہ زندہ رہا امام علیہ السلام کی خدمت میں رہا۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔